تو ہم سیرت کے دروس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی. تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز ہے یا روزہ ہے، یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، یہ ابتدائی شریعت میں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے میں یہ بات موجود. کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو معراج میں ملی ہے، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے؟ تو صاف بات ہے کہ نماز پہلے موجود تھی، اور حضور علیہ ملت ابراہیم علیہ السلام عبادت فرماتے تھے. تو ایک تو لکائے انبیاء، اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا. اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مفضول بھی امام بنتا ہے، ورنہ قاعدہ جو ہے اصولی اور اساسی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، سب سے زیادہ شان والا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اور اسی بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے. بعض روایات میں یہ ہے کہ دو برتن پیش کیے گئے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین برتن پیش کیے گئے. ایک میں تو شراب تھی، اور ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں عام پانی تھا. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی، ایک میں شہد تھی، اور ایک میں دودھ تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت، کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غوط امتوں کا، آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوب جاتی. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے، اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے، ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں. اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار نہ کرے، اس کو رد نہیں کیا جاتا. ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے، اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو ٹھکرا نہیں سکتے. ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے، اب وہ نہیں پی سکتا، یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لے لے اس کے ہاتھ سے، اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک گھونٹ لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے، کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے. اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں، کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بے ادبی میں شامل تھا. تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے، تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے، اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے، اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا، تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے. تو اسی سے پھر محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا. ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا، جیسے آپ مکے میں ہیں، آپ کی ڈپٹی ہے، آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لو، ایک دن کا روزہ ہے، کون سا مشکل ہے. لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے چونکہ محنت ہے، اس نے دھوپ میں جانا ہے، عرفات میں کھڑا ہونا ہے، گاڑی نہیں مل رہی، خیمہ نہیں مل رہا، بسیں نہیں مل رہی، وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا، غسل کا پانی نہیں مل رہا، اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف، یہاں سے حضور کا معراج ہو. مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، یہ معراج نہیں، یعنی گویا ایک تمہید ہے معراج، لیکن یہ معراج اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں، کہ پہلے مکے میں شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے. اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق برق، کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا، اور اس کے بعد پھر لقاء انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی میں ایک جگہ ہے سخرہ، اس کو کہتے ہیں سخرہ بیت المقدس، ایک بہت بڑا پہاڑی، یعنی ایک بہت بڑا پتھر، وہاں پر سیڑھی رکھی گئی. تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کب کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے، کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب اس دور میں سائنس ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی، تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحرم شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے، آپ کچھ نہیں چل رہے، آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی. یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں، ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹینلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد، جو جس پہ کم از کم 200 صدیاں بیت چکی ہیں، 200 سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو، اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم ہے اور آباد ہے. اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے، لیکن بس وہ کچھ کورٹ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں، ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو وہ کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے، کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے، پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا، پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے، پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، تو میلوں تک کا سفر جو ہے وہ سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا ہے، اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں، کوئی احساس نہیں. کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے ہیں, آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے, آپ تو نہیں چل رہے. تو اگر عقول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو عقول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ سیڑھی پہ حضور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی. کون سا مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا. اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات, یعنی خلق النون ثم خلق العقل. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی, اس کے بعد دوات پیدا فرمائی, اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی, اور اس کے بعد فرماتی ہیں فقال الجبار, اللہ فرماتی ہیں کہ اعجب الخلق الی العقل, کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُكُمِلَنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَأُنْكِسَنَّكَ مَنْ أَبْغَضْتُ. اللہ نے فرمایا کہ اے عقل میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا, اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین لوں. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملہم عقلا اطوعہم للہ, کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو, جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے, مانا اس کا عقل سب سے زیادہ. اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے, آپ کہیں گے ان کا کہتے عقل نہیں ہوتا, آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نص قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بدبختو تم جہنم میں جا رہے ہو, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نئی نئی ایجادات بنا لے, ایٹم بم بنا لے. عقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے. جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل؟ سب سے بڑا عقل تو وہ ہے کہ اس کو اپنے بنانے والے کی معرفت ہو کہ میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا رب کون ہے, میرا الہ کون ہے. جس کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے تو عقل کس بات, وہ تو کوئی عقل نہیں. دیکھیں نا جی, آدمی یعنی آپ کے ہاں کوئی ملازم ہو وہ سارے محلے والوں کا کام کرے لیکن آپ کا کام نہ کرے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بڑے بے وقوف آدمی. وہ کہے جناب کا مال ہے, میں تو صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کرتا ہوں, سارے محلے والوں کے جھاڑو دیتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, پانی بھر کے. انہوں نے کہا بدبخت تم میرے ملازم ہو, میرے کام تو کرتے نہیں ہو, محلے والوں کا کام کرتا ہوں. یہ عجیب آدمی کہیں گے پاگل ہے. تو اس لیے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا, انہوں نے کہا کہ مثلا ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں, تو جائیداد کس کو دینی ہوگی؟ فقہا نے ایک مسئلہ نکالا. یہی تو فقہا کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے ہیں. اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے محروم کیا ہے وہ فقہا پہ اعتراض کرتا ہے, کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے کو سمجھے نا. اب بے وقوف سے آپ تعریف کروائیں عقل والے کی تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو وہی حال ہوگا نا کہ جیسے ایک پاگل خانے میں ایک منسٹر صاحب دورے پہ تشریف لے گئے, انہوں نے دیکھا کہ پاگل خانے کی سراخوں کے پیچھے ایک آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کے کھڑا ہے اور بالکل صاف ستھرا لباس ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حیران ہوا کہ یار یہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے. وہ گیا اور اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جناب کی تعریف. اس نے کہا میں منسٹر ہوں بھائی, وزیر ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں بھی ایک چند دن پہلے ایسے کہتا تھا کہ میں وزیر ہوں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہاں جو بھی آتا ہے نا ایسے ہی کہتا ہے, یہ جگہ ہی ایسی بابرکت ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے کوئی منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو اب وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی بات تو نہیں ہے, یہ میری منسٹری پہ طنز کر رہا ہے, تو یہ طنز کرنا بھی تو عقل کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے, کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے. اب وزیر صاحب شرمندہ ہوئے, حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا. ڈاکٹر بیچارہ اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی. تو پٹ سے فوراً جناب ہاتھ دے, جب ہاتھ دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے, اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں. اور ہاتھ اگر وزیر صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا, وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں. اب وہ ڈاکٹروں کو دیکھے, اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ان سے دور سے دیکھیں آپ, ان سے بات زیادہ نہ کریں, ان سے ہاتھ نہ ملائیں, یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے, کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, حالات ہو سکتے ہیں, کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے, یہ تو نظام عالم ہے, نظام دنیا ہے, کائنات ہے. لیکن اس نے کہا اچھا, اس نے کہا بھی اچھا بتاؤ کیوں ہاتھ پکڑے؟ اس نے کہا دیکھو تم وزیر ہو, سمجھدار آدمی ہو, قسمت سے تم یہاں آئے ہو, میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری دو آنکھیں بنائی ہیں, اگر تیسری آنکھ بناتا تو کہاں لگاتا؟ اب وزیر صاحب پریشان. اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا نا تو یہاں لگا دیتا تاکہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں. اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں جس نے تمہیں وزیر بنایا, یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے, یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیسے وزیر بن گئے پاگل؟ اس نے کہا ابھی اب اس کو کیا بتاؤ؟ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو, اس سے کہو کہ تم بتاؤ, میں نہیں جانتا. ڈاکٹر تو بیچارے رات دن ان کو بھگتتے ہیں نا, ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, عقل والوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پاگلوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور کبھی مولوی پھنس جائے تو اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر بڑے سمجھدار, مجھے بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے ماشاء اللہ ڈاکٹروں سے. میں یہاں ایک دن نماز پڑھتا رہا, کسی نے سلام علیکم, سب نے دیکھا. اب چونکہ میں اللہ کے لیے درس دیتا ہوں, ورنہ حقیقت میں میرا جی نہیں چاہتا یہاں آ کر پڑھانے. جن لوگوں میں اتنی تکریم بھی نہ ہو, اتنا احترام بھی نہ ہو, اتنا عزت احساس نفس بھی نہ ہو, ہم تو اپنے اساتذہ کو کہیں دور دیکھ لیں تو بھاگ کے جائیں گے کہ ان کی جوتیاں چھو لیں. جب اتنا آدمی کے دل میں قدر نہ ہو. لیکن میں دل میں ڈر گیا, میں نے کہا اگر میں پڑھانا بند کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ اچھا تم اس لیے پڑھاتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں, چلو یہ نہ کریں میں پھر بھی پڑھاتا رہوں تاکہ خدا کے ہاں میں جواب دہ نہ بنوں, اللہ کے ہاں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پکڑے جائیں گے تو اپنا خود بھگتے ہیں. میں نے کہا کام ہے ان کو, اگر اللہ نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کسی دین والے کی کیا عزت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال بڑے, تو اس نے سمجھایا ڈاکٹر صاحب نے, اس نے کہا کہ جناب آپ اس سے کہیں کہ تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی ہمیں تو پتہ لگا نہیں, تم سمجھدار آدمی ہے, تم بتاؤ گے تیسری آنکھ ہوتی تو کہاں ہوتی. انہوں نے کہا اب ہوئی نا بات. اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی. وزیر صاحب کہا, اس نے کہا ہاں دیکھو اب بتاؤ, ایسے کھاؤں گا تمہیں وزیر بنا دیا, مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا. اس نے کہا اگر اللہ میاں تیسری آنکھ لیتے نا تو یہاں لگا انگلی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا گلا دیکھنا اندر دے دی, ناک دیکھنا یوں کر, یہاں بھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا. تو انگلی پر ہوتی تو جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی تو ہمیں مزید ٹارچیں اور یہ اور وہ اور انتظامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمارے ہاتھ میں ہے, اور جب ضرورت نہ پڑی محفوظ کر کے جیب میں رکھ لی. دیکھو نا میں نے کیسے مسئلہ حل کرنے کا. ہاں بھائی واقعی تم تو اس لیے یاد رکھیں کہ عقل, اگر کوئی وصیت, اسی لیے آج کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی, وہ خود عقل ہو تو امام ابو حنیفہ کو سمجھے بےچارا. امام شافی نے یہ کیا اور امام مالک نے یہ کیا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کیا, اور انہوں نے لوگوں کو اپنا مقلد بنا دیا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا اور نبی کی حدیث سے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, جو نبی کی حدیث کے مقابلے پر اپنی بات کو لے آئے وہ امام, تو امام مسلمان بھی ہوگا. کوئی عقل تو کرے نا آدمی، لیکن اللہ عقل بھی تو دے. یہ اچھے امام بنے کہ حضور کا راستہ تو چھڑوا دیا، اپنا راستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا. یہ عجیب آدمی. اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے عقول جو ہیں، اپنے عقل ناقص. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا. اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے، مجھے کیا پتا ہے کیا بلا ہے. اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں، وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے. تو اسی لیے ہمیشہ قدر جوہر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، کہ سونے کا قدر تو اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی سونے کا بزنس ہی کیا ہو، جوہر کا پتہ اسے معلوم ہوگا جس نے کبھی جوہر کی قدر بھی کی، جس نے جوہر کو پہچانا ہو. جس کے نزدیک کنکر پتھر ڈائمنڈ ایک ہو تو کیا بیچارہ مٹی کا قدر کرے. تو اب فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میری اولاد کوئی نہیں، وارث کوئی نہیں، میری ساری جائیداد ان لوگوں کو دی جائے جو عقل والے ہیں، تو کس کو جائیداد ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ علماء العاملین، ان علماء کو ملے گی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، کہ اصل عقل والے ہو. اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے کہ اولو الالباب، اسی لیے قرآن ان کو کہتا ہے اولو النہا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيَلِيَنِي أُولُو النُّهَى، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو النُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. نماز میں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، پھر ان سے دوسرے نمبر پر، پھر ان سے تیسرے نمبر پر، تاکہ عقل ہوگا میری نماز سیکھیں گے تو دنیا کو پہنچائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیسری چیز جو تھی وہ اللہ نے عقل پیدا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اعجب الخلق الیہ، سب سے عجیب چیز ہو میری مخلوق میں، لیکن مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اسی کو عقل دوں گا جو میرا فرما بردار. کیوں، اتنی اچھی چیز کون اپنے دشمنوں کو دے دیتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر فضل و کرم اور عنایات ایسی ہیں کہ جس کا ہم کوئی شمار بھی نہیں کر سکتے اور نہ عد و حساب کر سکتے ہیں. تو جو خالق عقل ہے، کہ آج انسانی عقل تو ایسی چیزیں ایجاد کر دیتی ہے، اور جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے اس کی ایجادات کیسی ہوں. اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ایک رات کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا نظارہ کرا دیا کہ کہاں مسجد الحرام، کہاں مسجد اقصی، کہاں سماوات سبا، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں امامت انبیاء، کہاں لکائے انبیاء، اور پھر بھی رات ختم نہ ہو. ان نے کہا کہ ادر اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ، اب میرے بدری کی سواری آ رہی، بس رک سورج رک جاؤ، اپنی حرکت کرنی، اب میرا نبی گزرے، چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے، اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے، نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں تو وقت گزرنے کا تو احساس ہو ہی نہیں سکتا، ہر چیز رکی ہوئی چل ہی نہیں رہی. آپ کی گھڑی بند ہو جائے اسی جگہ کھڑی رہے گی. مثلا ابھی 9 بجے پر ہم گھڑی کو روک دیں تو آپ کل بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں، آپ 10 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو 9 بجے ہوں گے، چونکہ آپ نے اس کو روک دیا ہے ایک مقام پر، آپ نے اس کو جام کر. تو اللہ نے اپنے اس پورے نظام کو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آسمانوں کے لیے چلایا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور سیڑھی آسمان پہ پہنچی اور جبریل میرے ساتھ ہیں، تو جبریل نے آسمان کے دروازوں پہ ناک کی، جس سے یہ بھی مسئلہ طے ہوا کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو بس ایسے ایک فضا نہیں لگو ہے، کیونکہ فضا خالی ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے. نہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آسمان بھی ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے قوم نوح پر طوفان بھیجا تھا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے کہ پانی برسے, اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں جیسے کسی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے, اسی طرح کافروں کے لیے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا محال ہے اور ان کے لیے جنت میں داخل ہونا محال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں. حضور فرماتے ہیں جب جبریل نے آواز دی تو پوچھا گیا من کون, فقال انا جبرائیل, اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں. فقیل من معک, تمہارے ساتھ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقیل هل بعث الیہ, میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں. انہوں نے کہا کیا حضور کو بعثت یعنی آپ کو بلاوا بھیجا گیا, آپ کو معراج کی دعوت بھیجی گئی؟ فقلت نعم ففتح لی ابواب السماء, حضور فرماتی ہیں آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم اوپر گئے. اور جب چیزیں میں نے دیکھی, فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد بہت لمبا ہے اور داہنی طرف نظر ڈالتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں. فسألت من ہوا فقال ابوک آدم, جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو کہ جن کو جنت میں جانا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ جہنم میں جائیں گے تو رونا لگ جاتے ہیں, کیونکہ اولاد تو آخر اولاد ہے نا, اچھی ہو یا بری. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے کہ ان کے سامنے دو قسم کے طعام ہیں, ایک طعام بلا لذیذ ہے شہی ہے اور بہت ہی اچھا, اور دوسری طرف جو طعام ہے بڑا بدبودار ہے اور گندا ہے اور بڑی بدبوئیں آ رہی ہیں, لیکن وہ اس اچھے طعام کو چھوڑ کے اس گندے طعام کو کھا رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا ہاؤلاء زنات امت کے یا رسول اللہ, یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منہ کالے کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے, اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں, اور جب وہ کنارے کے قریب آتی ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے منہ میں, اور اسی پتھروں سے پیٹ بھرنا وہ شروع کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تیری امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منظر دکھلائے گئے. حضور فرماتی ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا, فَإِذَا بِابْنِ خَالَتِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ, کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میری ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فَأَنَّهُ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, اللہ نے جتنی حسن جمال پیدا کیا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے. حضور فرماتی ہیں کہ آدھا جمال تو یوسف کو ملا تھا اور آدھا ساری دنیا کو ملا. اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ یوسف کا جمال کتنی ہوگا, کہ جب ایک حسن کے مجموعے کو تقسیم کر دو اور 50% جو ہے وہ تو پوری دنیا پہ تقسیم کر دو, انسانوں میں, حیوانوں میں, جانوروں میں, پرندوں میں, طیور میں, اشجار میں, نباتات میں, موسم میں, گلزاروں میں, اور آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو ملے, تو یوسف کا جمال کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد آسمانوں پہ گیا. ہر آج یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہی انبیاء پہلے زمین پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں, اب ہر آسمان پہ نبی اپنے مقام پہ پہنچے اور استقبال کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. اور ہر نبی کا میرے مدنی پاک نے حلیہ بھی بیان. جب ہارون علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا, آپ نے فرمایا میں نے ہارون کو دیکھا, آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچتی تھی, اتنی لمبی داڑھی مبارک تھی حضرت ہارون علیہ السلام.